أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. صدق الله العظيم. پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی. آیت الاختلاف کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وحدت ادیان کے فلسفے کا ایک جز صحیح ہے کہ غلط ہے. صحیح جز کی وضاحت تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دین حق سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں. دین حق سے پگڈنڈیاں موڑی ہیں, صراط مستقیم سے پگڈنڈی موڑی ہے. کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھیے کہ پہچانی ہوئی سنت بھی پہچانی نہیں جاتی, اتنی دور ہو گئی کہ اس کا دین حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا. کچھ اتنے دور نہیں ہوئے, قدرے قریب رہے, لیکن سب کی مدعا ایک ہے. ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے, حضرت آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی. یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے ہیں. تو وحدت ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان, تمام نظام, تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دین حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں, بدلی ہوئی شکلیں ہیں, لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل دی. غلط اس کا یہ کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے. اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں, اتنا تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ درحقی تک کتنا ہے اور جہالت ہے. اس کے بعد جو آخری مضمون آیا تھا 28 رکوع میں, دیکھیے اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے. انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ. انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے, اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, سب سے پہلے یہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے, اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت. اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں, مرد ہیں عورت ہیں, اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے. اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے, کیسے منظم کیا جائے, یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے. جو فرائیڈ نے کہا ہے, بس یوں سمجھئے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ جذبہ ہے. انسان کا انسٹنکٹ جو ہے, سیکس کا انسٹنکٹ, وہ بہت مضبوط ہے, بہت قوی ہے. لیکن جو شہر جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر, جو گھوڑا جتنا منزور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جائے تو کھلا سیکس, فری سیکس, آج کی لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس, کیاس ہوتا, تمدن میں فساد ہو جاتا. اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے, سب کو معلوم ہو یہ اس کی بیوی ہے, یہ اس کا شوہر ہے, تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے. ورنہ تو خاندانی ادارہ میں سب وجود میں آئے گا, فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. تو شادی کا, نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا. اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہے؟ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں, اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے. اتنی موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں, بات غلط ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. ایک ڈائریکٹر مینیجنگ ڈائریکٹر, دوسرے 10 ڈائریکٹر بنا دیجیے, لیکن اوپر ایک ہوگا. جنرل مینیجر ایک ہوگا, ڈپٹی مینیجر 10 رکھ دیجیے. ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے. لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت, مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں, ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے, ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی, اس اعتبار سے برابر ہے. شرف انسانیت میں, نو انسانی کی حیثیت سے, ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آنر دے شیئر بوتھ ایکولی, ایبسولیٹلی ایکولی. لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بنیاد رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے. جیسے انسان سب برابر ہے لیکن چپراسی اور افسر برابر نہیں ہے, اس کے کچھ اور اختیارات ہیں, اس کے کچھ اور اختیارات ہیں, اس کے کچھ اور فرائض ہیں, اس کے کچھ اور فرائض. اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جا رہے ہیں اسی آئینی قوانین کے مطابق. لیکن تمدن کی جڑ بنیاد یہ ہے, یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے. خاندان کا نظام, اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے, اگر ہماری 14 کروڑ تعداد ہے, 7 افراد کے خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھیے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں. 2 کروڑ خاندان ہیں, ان خاندانوں پر مشتمل ہے. خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا, معاشرہ مستحکم ہو جائے گا. خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی, صلاح ہوگی معاشرے میں صلاح و صلاح آئے گی. وہاں فتور ہوگا, فساد ہوگا, بے چینی ہوگی, ظلم ہوگا, ناانصافی ہوگی, وہاں کنفلکٹ ہوں گے, میاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے, تو اولاد کی پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی, ان کی تربیت جو ہے منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیے گئے ہیں آئلی قوانین, ان میں جہاں تک یہ معاملہ ہے طلاق کا معاملہ ہے, اس میں برابر نہیں ہے. شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے, وہ شادی سے انکار کر دے, جب بھی کیا جا سکتا. ایک مرتبہ وہ نکاح میں آ گئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے, شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے. اگر جرم کے ساتھ دے گا اللہ کے یہاں جواب دہی کرے گا اور پکڑ ہو جائے گی, لیکن اختیار ہے. وہ خود طلاق نہیں دے سکتی, البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خلع, جسے ہم کہتے ہیں, وہ عدالت کے ذریعے سے, بڑوں کے ذریعے سے, رشتے داروں کے ذریعے سے خلع کرے, لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح. اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے, وہ بہو نے تو ہننا حق سے میرے بھی ہننا, اب وہ کہے تمہیں طلاق دے دی, اب میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں, نہیں, اختیار مرد کا ہے. عدت کے اندر اندر 3 مہینے کے اندر اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے, اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی, اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے, یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور اب جو کچھ رہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں, زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں, ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس, اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے مشرق سے مغرب سے, کہ عورت کو آزاد کرو, عورت کو اٹھاؤ, ایمینسیپیشن کے نام پر, آزادی کے نام پر, اور مردوں عورت کی مساوات کے نام پر, تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے, جیسے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام میں. یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے 9.5 کے میسج میں کہ عنقریب ہماری قوم, امریکن نیشن, بہت جلد اس کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی, بورن آؤٹ آف ویڈ لاک, وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کو وجود میں نہیں آئے, زنا کے نتیجے میں وجود آئی قوم ہوگی. ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے, ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے, اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں. اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جیسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے. وہاں تو بہت سے لوگ پتے باپ کون ہے میرا, کیا پتہ. یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے, اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں. اور یہ نظریہ مساوات عمر بزم جو ہے, یہ بہت ہی جو سمجھئے کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے, البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے. اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے, وہ بھی ان کو نہیں دیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانہ پس منظر. ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں, نہ اس کی وراثت کے حصے کا حق ہے, نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو, وہ تو اسے ستی ہو جانا چاہیے اس کو, اس کے لیے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے. وراثت تو بہت دور کی بات نہیں, کوئی پراپرٹی کا کوئی سوال نہیں, کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں. لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے, ہمارے آبا و اجداد تربیت ہوئی نہیں, لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں. عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا, یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے, اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں. اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے, اگر ان کو یہ جو اللہ ہے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا, تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازمن ان کے کھیل کر لے جائے گی. تو اس طرح بھی خیال رکھیے, اور ہمارے یہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں, ان کی جلجوئی کتنی کرنی چاہیے. حضور نے کیا فرمایا ہے, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی, خیر منکم لأہلی, تم میں سے بہترین لوگ ہو یا پھر گھر والوں کے لیے اچھے ہو, بہترین لوگ ہو, ان کے حقوق کا لحاظ ہو، ان کے ساتھ سلوک ہو، ان کی دلجوئی ہو، ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے. البتہ جہاں شریعت کا دین کا معاملہ آ جائے میں دل گوئی پھر سیدھی بات، یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائیں اس وقت، یہ معاملہ دین کا ہے، اس میں میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کر سکتا. ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں دھرنی کروں گا، یہ ہو سکتا ہے. بس اس کو دین میں رکھیے، یہ کڑوی گولی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں، اوپر کا نہیں دیکھتے کہ مئول ہے تو ہن احق تو بے رد ہن، برابری کہاں رہی؟ شادی کرتے ہوئے برابری ہے، عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی، شادی نہیں ہوگی، اس میں برابری ہے، دونوں کی رضامندی سے شادی ہوگی، یہ برابری ہے. لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بن گئی اب برابر نہیں ہے. اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں، اور وزار و قوامون عالم نساء، یہ بات پھر وہاں آئے گی. اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کے حلق پر اترنی شروع ہو جائے. وہ بہولت ہن احق بردہن، اور اسی طریقے سے وہ ذل رجال علیہن درجہ. البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں، جس طرح سے اس کے فرائض ہیں، ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں. یہ ہے مجموعات کہیں جا رہی، نہ ہن مثل الذی علیہن بالمعروف. اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ ریسپانسبلٹیز اینڈ پریویلیجز دے گو ٹوگیدر. کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے، ذمہ داری بہت ڈال دی حقوق اور اختیارات اتنے ہیں نہیں، آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے. جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق اور اختیارات بھی کم ہوں گے، دونوں چیزیں پروپورشنل چلتی ہیں. اب چلیے آگے، مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ طلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے. ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، پھر طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ طلاق دی اب رجوع نہیں کر سکتا. طلاق عمر رہتا دو مرتبہ ہو سکتا ہے. فَإِن شَاءَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَفْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب اس کے بعد فیصلہ کرو، یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی بیٹی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، تنگ کرنے کے لیے نہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں، اور تفریح بے احسان، یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے، بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ، روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس ہو، جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں کر سکتے جب تم طلاق دے رہے ہو. ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ دوسری بات ہے، لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس کو اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو. یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر تم نے ان کو اہدا ہوں نا سونے کے گھیر دیے ہوں ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس. بلا یہی وہ رقم مما آتے تم اللہ، البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں کر سکیں گے. مراد کیا ہے کہ فیملی لائف کے ضمن میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو آداب ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، وہ ہمارے مابین اتنی موافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ لے سکیں. ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فل سے تم اللہ یقیما حدود اللہ ہے فلا جناح علیہما فی مقصد، پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے دلا کر عورت کے لیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے. یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے 10 لاکھ مہر دیا تھا میں 5 لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں، یا تم نے 10 لاکھ کا میرا ایک مہر رکھا تھا میں کھلا مانگ رہی ہوں میں صرف 5 لاکھ کا تم سے تقاضا کرتی ہوں، اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا، یہ فدیہ ہے. تو ان کا حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہے ان سے تجاوز مت کرو. دیکھیے روزے وغیرہ کے ضمن میں فلا تقربوها، اور یہاں فلا تعتدوها، اس لیے کہ یہاں دھڑلے سے آدمی جو ہے وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں. قانون یہی رہ جاتا ہے، روح اس کی ختم ہو جاتی ہے. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں. فإن طلقها، اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی، اور طلاق مرتان تو ہو چکا اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے، لیکن اب اگر دے دی مراد ہے تیسری مرتبہ، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها، تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے. اس کو حلالہ کہتے ہیں، لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا، اس پر لعنت فرمائی ہے, حضور نے لعنت فرمائی ہے. اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے, یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندہ بنا رکھا ہے. حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر وہ بھی دوسری شادی کی دوسری جگہ پر اس عورت نے, اس شوہر سے بھی نہیں بنی, اس نے بھی طلاق دے دی, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا, تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لے, پہلے سابق شوہر سے شادی کر لے. یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو, کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی, اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس سے کام ہو گیا تو کوئی غلطی میری ہی ہے, اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف, سابق شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. ان گنا یقینا حدود اللہ, اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے. اللہ کے حدود جو ہے احکام شریعت, ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائد رکھنا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے, کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں. ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے, اصل میں کسی وقت فعل کو طلب فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ زبان یعلمون جو جاننا چاہیں, جن کے اندر طلب ہے علم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, تو جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عزت پوری کر لیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے, اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے. اچھا رہتا ہے میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا, اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی, غصہ اتنا کھڑا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے, رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشانی, اسے اور تکلیف سے پہنچا. تو اب یہ کیا ہوا, قانون کو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا, تم نے اللہ کی دی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا. ہاں اگر بتانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو, رجوع کا حق تمہیں ہے, لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے. فلا تم سکون ضرار الکاتو, زدم زدہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے, ستانے کے لیے. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه, اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کھایا. ولا تتخذوا آیات الله هزوا, اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو, ٹھٹھا نہ بنا لو. یا کتنا جان لیجیے, لا از لا, دیر کین بی لا وچ ہیز نو فلا, فلا لیس لا از امپاسبل. اس لیے تقوا اللہ کا خوف, حق اللہ پر بار بار, ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تماشا بنا دو گے, چٹھا بنا دو گے. بلا تب تک خدو آیات اللہ حضوا وسکرو رحمت اللہ علیکم, یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کی انعامات کا جو تم پر ہوئے ہیں. تمام اندر علیکم من الکتاب والحکمت, اور جو اس نے نازل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت, یعظکم بہی, اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے, سیدھا راستہ بتا رہا ہے. واتقوا الله, اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان اللہ بكل شيء عليم, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ, اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عزت پوری کر لیں, تو مت آرے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف, جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بڑے طریقے پر. یعنی اگر طلاق کے مغلف نہیں ہے, جیسے ایک طلاق ہوتی ہے بانی, پہلی طلاق دوسری طلاق, یہ جب تک عزت ختم نہیں ہوئی طلاق رجی کہلاتی ہے, جس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے. عزت پوری ہو گئی, اب یہ بانی ہو گئی, اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا, اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا, اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے. عزت کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے, لیکن عزت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے, اب نکاح ایسا نہیں ہوگا سوائے طلاق میں مغلف کے. تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے, ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ, جبکہ طلاق بائن ہو چکی ہو, وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہے تو اب تم آڑے مت آؤ. ہوتا کیا ہے, عورت کے بھائی ہیں, اب انہیں غصہ کرا ہوا, اس بدماش نے یہ کچھ کیا تھا, اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا, اس نے یہ کیا تھا, ہم تمہیں ہم خاجی بھی کر دیں گے اس کے ساتھ, نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے. اگر وہ جدا کرا دو بینہم, اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آگے مت آؤ. دل معروف ذالک کا یو آگے بھی من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے, ان کے لیے یہ سارا جو ہے بحث کے آگے دین بجائے گا کیا حاصل ہے, وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ذالک یو آگے بھی من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر, یہ طریقے جو ہے تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں, زیادہ عمدہ ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو کہ اللہ قائم ہے, اسی نے عورت کو بنایا, اسی نے مرد کو بنایا, اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز. الخلق عیال اللہ, حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے. اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محبوب ہے, پسندیدہ ہے, اس کی تخلیق میں اس کا شاہکار ہے. لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے, مرد کے کیا ہونے چاہیے. لہذا اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, اور والداؤں کے لیے, ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال دودھ پلائیں پورا. اور یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو. اب طلاق ہو گئی, شوہر کو علیحدہ ہو گیا, شوہر کہتا ہے بھائی میرا بچہ تو میرا ہے, قانون تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے, لیکن تم اسے دودھ پلاؤ. تو دو سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی دودھ پلائے. لمن اراد ان یتم الرضاع, جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ متعلقہ بیوی سے. وعلی المولود له نصفهن وکسوتهن بالمعروف, لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شوہر جو ثابت ہے اس کے ذمے ہے اس کا رزق اور اس کا لباس, جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں. دو سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے, متعلقہ ماں نے اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بیٹے کو یا بیٹی کو, تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے, باپ کے ذمے ہے. بالمعروف, بڑے طریقے سے, یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو متعلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خادماؤں کی طرح کریں, وہ ہونا چاہیے معروف طریقے پر. لا تکلف نفس الا وسعها, کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تدار والدکم لولدها, نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے. ولا مولود له بولده, نہ جس کا وہ اولاد ہے جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے باپ, نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے. وہ لا ضرر ولا ضرار, حضور کی حدیث ہے, دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے. وہ علی الوارث نصف ذلك, اب فرض کیجیے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا, تو وارث کے ذمے اس کا جو وارث ہے اس کے ذمے نان نفقہ رہے گا, اس کے اپنے مرحوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی متعلقہ بیوی کے پاس ہے دو سال تک دودھ پلانے کے لیے. کئی ارادہ فسادن, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہے کہے کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتے, یا یہ کہ وہ شوہر کیا ہے ان تراجم دنوں ماں, دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی, دودھ چھڑوا دیجیے. پر تشاور ہو آپس میں رضامندی اور مشورت سے فلا دینا ہما, اس میں بالکل حرج نہیں. اگر دودھ چھڑوانا چاہے وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں, کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے کہ, لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو, ماں پر جبر نہ ہو. التراجم دنوں ماں, دونوں کی رضامندی سے و تشاور اور مشورے سے فلا جنا علیہما, تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, جب کہ تم اس کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے اسے وعدہ کیا تھا. یہ نہ ہو کہ نان نفقے کو بچانے کے لیے اب تم کہو درمیان میں کہ چھوڑو جی مجھے تو سستی عورت مل رہی ہے دودھ پلا سکتی ہے, نہیں وہی حرف تم انتر میں وہ عدالت فلا جنا آ گئے. اگر تم چاہو کسی اور سے اب دودھ پلوانا لداخ کروانا تو یہ بھی کوئی حرج نہیں. فلا جنا آ گئے تم ادا سلم تم ماں آتے تم دل مارو, جبکہ ان کی ماں اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ سے تم نے طے کیا تھا آپ معروف اور بھلے طریقے پر. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر, اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, اور وہ کہ جو تم میں سے وفات پا جائے اور وہ چھوڑ جائے بیویوں. یہ طرح بس نہ بے انف سے ہلنا. اب یہ عدت جو تھی ایک تھی طلاق کی عدت, وہ تین ماہواریاں آ جانا, تین مہینے انداز میں, اور ایک ہے جو فوت ہو گیا اور بیوہ کی عدت کیا ہے. وہ لگی ہوئی تو وہ فوم جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں, بالکل تم میں سے وہ یا ضرور آزماد ان پیچھے بیویاں چھوڑ گئے ہیں, یا تربت کا بھی انسین ہر بات آشوری واسرا, وہ رو کے رکھے اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن. چار مہینے دس دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی. چار مہینے دس دن فیضا بلغنا جلہنہ, اور جب وہ اپنی مدت تک پہنچ جائے یعنی پوری ہو گئی مدت عدت کی, فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کرے. اب وہ آزاد ہے, نکاح کر سکتے ہیں. اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کٹ جائے گی کہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی, اس سے رہا نہیں گیا, نہیں غلط بات, تمہارا کوئی خیال نہیں. لا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف, کرے ایک طریقے سے بھلے طریقے سے شریعت کے مطابق, قواعد شریعت کے مطابق, تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عقدتم به من خدمۃ النساء واکننتم فی انفسکم, اب یہ ان بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے, تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو اشارے کنارے میں, لیکن یہ کہ اس میں عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا, اشارے کنارے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے, مجھے دلچسپی ہے شاید میں کوئی بھی قدم نہیں کا اختیار کیا جائے, اور اپنے کو کی انفوزن یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو, تو اللہ کو کوئی اطلاع نہیں. اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی علم اللہ ہو انکم ستذکرون ہوں گا, اللہ کے علم میں ہے, تمہیں ان کا خیال تو آئے گا ہی آخر. یہ عورت تھی بیوہ ہو گئی ہے, اب میں اسے شادی کر سکتا ہوں, آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی, تو اب کوئی آدمی سوچے میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں, میں تو گناہ گار ہو گیا, میرا دل گناہ گار ہو گیا, نہیں. یہ قانون فطرت ہے, ارے منگوا ہو تم سے تو تم نہ ہوں, اللہ کے علم میں ہے, ان کا خیال تو تمہیں آئے گا ہی. ولیکن لا توعدوهن سرا, لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ ہی خفیہ, ہو جائے بات پکی ہو جائے. پھر اتنا ان تقول و قول معروف, سوائے اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ مل جائے بس. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ, اور مت باندھو گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے, یعنی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے. اب یہاں دیکھیے حتی یبلغ الکتاب, کتاب سے مراد شریعت, قانون شریعت کتاب سے مراد جانا کیا ہے کہ جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر, چار مہینے دس دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا. یعلم ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا, اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے, پس اس سے ڈرو, اس کی پکڑ سے بچو. یعلم ان اللہ غفور حلیم, اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے, بخشنے والا بھی ہے, وہ خطا ہو گئی ہے استغفار کرو توبہ کرو اللہ معاف فرمائے گا, اور حلیم ہے وہ, فوراً نہیں پکڑتا بلکہ دین دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, اگر چاہو تو تم تباہ کر لو. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو. یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے, لیکن ابھی کوئی محبت نہیں آئی ہے, نکاح تو ہو گیا لیکن نہ کوئی مہر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے, تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو. وہ مت ہننا, لیکن صراحت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منسوب رہی ہے, اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر, اسے کچھ نہ کچھ بتا, کچھ سامان دنیاوی دے کر. مت ہننا اڑل منہ سے قدر ہوں تو اڑل مک سے قدر ہوں, جو وسعت والا ہے اس کو کسائی خاطر ہے قوی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق, اور جو تندرست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق. مقام بالمعروف, اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بڑے انداز میں ہو, ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو. حقاً علی الموحدین, یہ حق ہے موحدین پر, یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ یہ ذمہ داری ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور اگر دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو کہ جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا, نصف ما پانچ سو، تو اب آدھا فیصد جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا، جو طے کیا تھا، اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے. الا یافونا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے، یا کہیں ہمیں کٹھائی دے دیجیے. اور یافو الذی نے یہ نہیں کہ بتن نے کہا، یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، گرا تو مرد کے ہاتھ میں، وہ کھول سکتا ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی، لہذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی دہن دے دو. فرمایا وان تاجو، اگر تم درگزر کرو اور زیادہ دو، اقرب للتقوى، یہ تقوا سے قریب تر ہے. ولا تنسبوا الفضل بینکم، اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو، اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر، اس کو مت بھولو. تمہارا پھر ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کو زیادہ دو، ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے رخصت کرو. قانون میں تو صرف مہر ہوگا، البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے، مقاربت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا، تو آدھا مہر تو لازمن دینا ہے. آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، محافظت کرو پوری طرح، چوکس ہو کر، چوکنے ہو کر تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر صلاۃ الوسطی، یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے، جان لو اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی. پنج وقت تم حاضر ہو، دنیا کے کاروبار سے نکلو، اور آ کر پھر عہد اللہ سے اپنا جو ہے یہ جو حفیظ کا شعر ہے، آؤ سجدے میں گرے لوہے جدید تازہ کریں، سر کسینے کر دیے دھلنے لکوشے بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جدید تازہ کریں. یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا، سرکشی کی وجہ سے وہ دھندلے ہو گئے. سرکشی نے کر دیے دھندلے رکوشے بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبین تازہ کریں، کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے پھر تازہ کریں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ الوسطی کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن عام طور پر اس سے مراد اصل کی نماز لی گئی ہے. دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، دو پھر بعد میں ہیں، مغرب ہے، عشاء ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ، یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے، سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے، قیام بھی قنوت کے ساتھ ہو، معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو اس تواضع ہے عجز. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالَنَا رُكْبَانًا، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، دشمن پیچھا کر رہا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، تو چاہے اب رکیں گے، نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا، تو رجالن چلتے ہوئے، یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ رعایتیں ہیں، چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. فیضا امن تم، لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ کما علمکم، پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے. کس نے سکھایا ہے؟ محمد رسول اللہ. سلو کما رہے تمونی اسلی، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا. اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی، دو دن پڑھائی ہے، ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائی، دوسرے دن پانچوں نمازیں آخری وقت میں پڑھائی، اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے. تو معلم جو ہے حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے، اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لیے معلم ہے. فیضا امین تم فکروں گا کما علم تم معلوم پکون تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. بندگی رہی تو وہ فوراً ان کو یہ ضرور ادواج، اور پھر دوبارہ لوٹ کا معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا، اور جن لوگ جو لوگ تم نے سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بھی لیا، وسیعت الواج یہی متاج الحول غیر اخراج، تو اپنی بیویوں کے لیے وسیعت لازمن کریں ایک سال تک کے لیے نہ نفقے کی، اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے. اب یوں سمجھ گئے اس کو، ایک سو فوت ہوا، چار بیویاں ہیں، एक के यहां औलाद थी, बेटा तो उसी का है, बाकी तीन तो उसकी जो है सौतेली माए है। एक माँ को तो वो अपनी माँ समझकर उसकी खिदमत करेगा, बाकी तीन को लायबिलिटी सौंपेगा। तो फरमाया ऐसा न हो कि फौरन निकाल दो कि जाओ अपना रास्ता लो, जिससे तुम्हारी शादी थी वो गया। एक साल के लिए उन्हें घर से न निकाला जाए और उनका दान रखा दिया जाए। लेकिन ये भी असल में था वसीयत का, जब ये कानून आएगा विरासत का तो उससे पहले पहले के लिए, जैसे कि वालिदैन के लिए कहा गया था वसीयत करो, ऐसे बीवियों के लिए भी करो। जब उनका हक आ गया, इसलिए कि शौहर मर गया है तो बीवी का हक है उसकी विरासत में, बीवी मर गई है शौहर का हक है उसकी विरासत में, तो वो तो विरासत के अंदर हक मुअय्यन हो गया, तो अब वसीयत की जरूरत नहीं। और इसी तरह एक साल का नफका नहीं है, अब नफका जो है वो सिर्फ इज्जत के दौरान का है, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। फिर खड़ा ना फटा जुना अनेकू सीमा पाल नफियन से रहेंगा, लेकिन अगर वो खुद निकल जाए, जाहिर बात है कि इज्जत होती है चार महीने दस दिन, अब तुम साल भर रोकोगे तो नहीं उनको, अगर वो शादी करके कहीं और जाके बस करता है तो तुम्हें तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा जो कुछ वो करती है अपनी जानों के बारे में। लेकिन मारूफ हो बड़े तरीके पर, मारूफ तरीके पर, वल्लाह अजीजुल हकीम, और यकीनन अल्लाह ताला जबरदस्त है हिकमत वाला। वलिल मुतल्लकात मताउन बिल मारूफ, इसी तरह मुतल्लकात के लिए भी साजो सामान जिंदगी की जरूरियात है मारूफ तरीके पर, हक्कन अलल मुत्तकीन, लेकिन यह है इद्दत के मकसद के लिए। इसी मामले में साहबानों केस में एक जो फैसला दिया था, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने, उस पर फिर हिन्दुस्तान में एजिटेशन हुआ। उसने ये फैसला दिया था कि कोई मुसलमान अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो अब वो बीवी अगर तो दूसरी शादी कर ले तब तो बात दूसरी है, वरना जब तक जिंदा रहेगी इस तलाक देने वाले पर उसका नान नफका जो है रहेगा पूरी जिंदगी तक। इस पर मुसलमानों ने कहा, भारत के मुसलमानों ने, यह हमारी शरीयत में दखलंदाजी है, शरीयत ने सिर्फ इज्जत तक हक रखा है मुतल्लका के लिए, हम सारी जिंदगी कहां से ला रहे हैं। फिर वो फसाद हुआ, फिर बहुत से लोगों ने जाने दी, फिर जो है एजिटेशन हुआ, लेकिन फिर राजीव गांधी को घुटने टेकने पड़े और फिर कानून बना दिया गया भारत में, कोई अदालत हिन्दुस्तान की इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुसलमानों के आईनी कवानीन में दखल नहीं दे सकती। मैं सलाम किया करता हूं मुसलमानों ने भारत को, हमारे यहां एक डिक्टेटर ने, फौजी डिक्टेटर ने आईनी कवानीन बनाए, जिन्हें सुन्नियों ने, शियों ने, अहले हदीस ने, बरेलवियों ने, देवबंदियों ने और जमात इस्लामी की तौर की क्यादत, सब ने यह कहा ये गलत कवानीन है और वो आज तक चल रहे हैं। एक और मिलिट्री आमिर 11 बरस तक यहां पर, लेबन मुल्क यौम मेरे लिए है बादशाही, मैं हूं मुख्तदर आला मुख्तदर कादर मुतलक, ये कहता वो चला गया और उस कवानीन को जू का तू बरकरार रखा है, इसी पर जिंदा ने शूरा से इस्तीफा दिया था उसे। लेकिन मुसलमानों ने वहां पर यह बात भी नहीं होने दी कि जब कुरान शरीयत का हुक्म जो है वो ये है कि मुतल्लका को इज्जत तक के लिए दान रखा है, सारी जिंदगी का कोई मामला नहीं। कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तअक्लून, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयात को वाजे कर रहा है ताकि तुम अकल से काम लो और समझो। अब जो दो रुकू अगले आ रहे हैं ये बड़े अहम है इस एतबार से, ये तारीख बनी इसराइल का गज़वाए बद्र है जिसका तस्करा होगा। मैं एक बात आपको बनी इसराइल की तारीख की बता चुका हूं कि जब हजरत मूसा के इंतकाल के बाद मूसा इब्ने नून की सरकर्दगी में इन्होंने जिहाद किया, कताल किया, तो फिलिस्तीन फतह हो गया, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी हुकूमतें बारह बना ली और आपस में लड़ते भी रहे। लेकिन 300 बरस के बाद फिर सूरत हाल पैदा हुई, वो वाकया होगा जो अब सामने आ रहा है कि जब इनके ऊपर दुनिया तंग हो गई, आसपास के जो काफिर और मुशरिक लोग थे उन्होंने इन्हें दबा लिया, बहुतों को इनके घरों से, इनके मुल्कों से निकाल दिया, तो फिर तंग आकर इन्होंने कहा उस वक्त के नबी से कि हमारे लिए कोई बादशाह बना दीजिए, कितने सालार बना दीजिए, अब हम अल्लाह के नाम जंग करेंगे। तो वो जो जंग हुई है तालूत और जालूत की, उस जंग के बाद से खिलाफत रास्ता शुरू हुई है दौरे बनी इसराइल की। गोया के खिलाफत रास्ता दौरे बनी इसराइल की 300 बरस बाद आई है उनके रसूल के इंतकाल से, जबकि खिलाफत रास्ता इस उम्मत मुस्लिमा की मुत्तसिल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के साथ, इसलिए कि सहाबा ने जाने दी, खून दिया, कुर्बानियां दी और उसके नतीजे में हुजूर की जिंदगी ही मजीद गालिब हो गई, इस्लामी रियासत कायम हो गई। तो जाहिर बात है उसके बाद आपके इंतकाल के बाद खिलाफत का दौर शुरू हो गया, लेकिन वहां जो सारे साल 300 बरस गुजरे हैं उसके बाद उनका दौर खिलाफत आया है और उसमें भी तीन खिलाफतें हैं کہ جو متفق علیہ ہیں, ویسے وہاں تو وہ نبوتیں ہیں, طالوت علیہ السلام, داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے, جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دارالاسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تقسیم نہیں کیا. اسی طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی, ایک اسرائیل اور ایک یہودیہ, یہ دو ریاستیں بن گیا یہودی. بہرحال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے, اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں, وہ ہے طالوت اور جالوت کی جنگ. اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے, اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو, اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے. غزوہ بدر آیا چاہتا ہے آئینہ, کمنگ ایونٹس ناس یا شیڈوز بیفور, تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم, کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جو نکل گئے اپنے گھروں سے, وہ ملوف, جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, حضر الموت, موت کے ڈر کی وجہ سے. یعنی جب کفار و مشرکین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر, فقال لهم الله موتوا, تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ, ثم احیاهم, پھر انہیں زندہ کیا. یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کے پھر واقعی عمل ہوا ہو, اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا جیسا کہ سامنے ہو جاتی ہے, پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا. یعنی یہاں پر مرنا اور احیا جو ہے وہ مانوی ہو, روحانی ہو, اخلاقی ہو, وہ بالفعل دسلی نہ ہو, لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں, اس کی قدرت میں ہے, سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون, اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے, ناقدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی. لیکن اب وہ غزوہ بدر جو ہے ان کا, سابقہ امت مسلمہ کا, اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے, اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے. تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے, تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ, تو جو بھی جو پروسیس آف ریولیوشن چل رہا تھا, جو جد و جہد تھی, جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی, جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزر رہی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات لائے جا رہے ہیں, اور اسی کی مناسبت سے وہ جو بھی وقتی احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم, اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا, کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے. یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لیے, تو اللہ کہتا ہے کہ میرے دین میں قرض ہے, دین میرا ہے, تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو, میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو, تو جو کچھ اس میں خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے, قرض حسن ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له, تو اللہ اس کو اس کے لیے بہاتا رہے, دگنا کرتا رہے, اضعافا کثیرا, دگنا چوگنا بہت گنا, واللہ یقبض ویبسط, اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا, سکیڑ دینا اور کھول دینا اور کفائش کر دینا, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. یاد دیکھیے یہ دونوں چیزیں, جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال, اور جہاد بالمال اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق, اب قرض حسن, اللہ کو قرض حسن. قلم پر آئل المرء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر, بلا من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم, جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا, یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں, کوئی وقت ایسا نہیں گزرا حضرت موسیٰ کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو, حضرت عیسیٰ تک. اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا, لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله, ہمارے لیے تو بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں, جنگ کریں. یہاں بادشاہ سے مراد ہے کہ سپہ سالار ہو, نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتبہ تو بلند رہے گا, لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص تو جو جنگ کی سپہ سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجیے. قال هل اخرتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا, جو نبی تھے یہ سموئیل نبی تھے, سموئیل, یہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے سموئیل نبی. انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تقاتلوا پھر تم جنگ نہ کرو. یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں, بہادری دکھا رہے ہو, بڑا جوش و خروش ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی لوں جنگ کی اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کہیں ٹکرا جاؤ. قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله, ان کا کیا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں. وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا, جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے, یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا, ان کی عورتوں کو بالیاں بنایا, یہ تو نکلے ہوئے اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے. فلما كتب عليهم القتال, تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی, تولوا الا قليلا منهم, تو پیٹھ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے. یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے, مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے, ہم کر کر یہ ظلم کہیں گے, لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے, اب پڑھ چکے ہم وہ آئے, جو تم آ گئے تم اس کے کارے وہ حکم ہوں نکم, اب اچھی لگ رہی جنگ, جان تو پیاری ہے, تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے. وقال لهم نبيهم, اور ان سے کہا ان کے نبی نے, ان اللہ قد بعث لكم تالوت ملكا, تمہارے لیے اللہ تعالی نے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. ان کا نام تورات میں آیا ہے ساؤل یا ساؤل, ایس اے یو ایل. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا, ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو, لیکن چونکہ وہ بہت قداور تھے, طول قد قداور, اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو تالوت. قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قداور تھے. قالوا اللہ یکون لہ الملک علینا, اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر, ورنہ لو آپ کو بالملک نہیں ہو, ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے. ولم یؤت سعۃ من المال, وہ تو مفلس ہے, اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں, کیونکہ ان کے معیار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے. قال ان اللہ اصطفاه علیکم, اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو, اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر, یہ فیصلہ ہو چکا, اللہ کا فیصلہ ہے, ڈیوائن ججمنٹ ہے, ڈیوائن ڈیسیجن ہے, کین ناٹ بی ریووکڈ. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں, قداور ہے, طاقتور ہے, اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے. تم دولت دیکھتے ہو, اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر, جسمانی طاقت, جسمانی قوت, اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی بہت ضرورت تھی, اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے, فہم دیا ہے, سمجھ لیے, دانش دی. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے. واللہ واقع علیم, اللہ بہت سمائی والا ہے, ماسے اس کی وسعت جو ہے وہ اچھا ہے, اور علیم اور سب کچھ سامع علیم, جاننے والا ہے, یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے مردائے علم دیتا ہے, کون اس کا مستحق ہے. وقال لهم نبيهم ان آیت ملک ہی انجاتی اکم التابوت فیہ سکینت من ربکم و بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ, اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ تالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے, جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے, تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے, اور بقیت و مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون, اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں, تعمل الملائکہ, وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے. اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا. اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے, یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے, اب بھی ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے, اور مسجد اقصیٰ کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے. بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دی ہے کہ موجود ہے. نبوکدنضر نے جب گرایا تھا 586 قبل مسیح میں, جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل تھا, اس کے تہخانے میں وہ رہتا تھا, اور وہیں پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے, ربانی جین. تو جب گرایا گیا ہے اس کو ہیکل کو, تو اسی میں وہ دب گئے ہیں, لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہخانہ تھا بند ہو گیا ہوگا, اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہے. لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی, تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے. اب کس نے بولا کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی, کہ ان کے لیے کم سے کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا, ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں, آثار موسیٰ اس میں ہے, رکھا ہوا ہے, اب بھی ہے. اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو, وہ موجود ہے, ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے. تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی, جیسے مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے. تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے, اور تمہارے آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات بھی ہیں. تعمل الملائکہ اس وقت ملائکہ کی تحلیل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گئے ان کے دشمن وہاں پلیگ آ گئی. انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے پلیگ آ گئی ہے. انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا جائز گردانا ہے. تو حضرت سمیل نے ان سے کہا کہ تابوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا. اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے. تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے یہاں پہنچ گیا. ان نفی لال کل آئے کل رکھوں ان کن تم مومنین یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو. فلما فصل تالوت من جنود اب جب حضرت تالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے. قال ان اللہ ممتلئکم بنہر انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریا سے یہ جو ہے جارڈن ریور جارڈن اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا. فلما فضل تالوت بن جنود جب تالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے قال ان اللہ ممتلئکم بنہر تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے یعنی دریا اردو. فمن شرب منہ فلیس منی جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. فمن لم یطعمہ فإنہ منی جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے. الا من اغترف غرفة بیدہ سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلو سے کچھ وہ ایک گھونٹ لے لے. یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا مورال دیکھے ڈسپلن کی حالت دیکھے. تو جیسے حضور نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور ملے گا بتاؤ کدھر چلے. اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے گی پہلے قافلہ لوٹ لے اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا بچہ ہو. تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. فشربوا منہ ان سب نے بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر الا قلیلا منہم سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ جب گزرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھیہ پہلے ایمان رہ گئے تھے یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے شدھ ہو گئے. یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر عین وقت پر 300 آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنوده تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں. یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت یہ بڑا قوی ہیکل انسان تھا اور اس کا جو زرہ بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ سے کچھ نہیں تھا اس میں جو نظر ہی نہیں آتا تھا. تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله تو کہا ان لوگوں نے بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کر دی. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے یعنی آگے بڑھو ہمت کرو اپنی جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہ دو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی. واللہ مع الصابرین اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے. فلما برزوا لجالوت وجنوده تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے برز ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا لشکر ہے تالوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے. قالوا اب انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا اے اللہ ہم پر صبر اندھیر دے. یہ افرغ کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے گھروں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں افرغ علینا صبرا ہم پر صبر اندھیر دے صبر کی بارش فرما دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرمائی کافروں کے مقابلے. یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے.
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ,
تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کی مشیت سے. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, اور قتل کیا جالوت کو داؤد نے. یہ داؤد جو ہے تورات سے معلوم ہوتا جنریے تھے, جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر, اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا, اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے, لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں. جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں بکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے, تو جب وہ آ گئے اتفاق سے, جب لشکر آمنے سامنے تھے, ادھر جالوت للکار رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں, ادھر سب کے سب سہنے کھڑے ہیں, کوئی آگے نہیں نکل رہا, یہ حضرت داؤد آ گئے اتفاق. کہا معلوم ہوا کیا سچویشن ہے, یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ ان کی سب سے بڑی گالی تھی. حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنہ, اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے یہاں ختنہ نہیں تھی, تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی. اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا, میرے پاس یہ گوپیا ہے اور میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں. انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے, اور سیدھا وہ آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیگے کے اندر اتر گیا, اور اس طریقے سے قتل داؤد و جالوت کا, داؤد نے جالوت کو قتل کیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو براتی بتا دیے, وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا نَشَاءُ. ایک تو یہ کہ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا, داماد ہو گئے, اور پھر انہیں کو وارث بنایا, یہ بادشاہ ہوئے. اللہ نے ان کو ہی ملک دیا, حکومت دی, بادشاہت دی, اور حکمت بھی دی, نبوت بھی دی, دونوں اعتبارات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور پھر اسے سکھایا جو کچھ اللہ نے کہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہے, زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا فرعون جو آتا ہے, ہر فرعون راموسا, اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل کی طرح منسوب ہوگا, یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے, ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ بتایا بیان کر چکا ہوں کل. تفریق والے رسول کفر ہے, تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے, کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے, کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے, کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت, جزوی فضیلت ہے, مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے. کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسول پر محمد رسول اللہ کو حاصل ہے. جن کا رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ, ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات, اور بعضوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیے. وہاں کہنا عیسیٰ ابن مریم, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات, بڑے کھلے معجزے دیے. وایدناہ بروح القدس, اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ. فلو شاء اللہ ما قتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات, لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے, نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی, نہ یہودیوں نصرانیوں کی ہوتی, نہ نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ, ان میں وہ بھی ہے جو ایمان لے آئیں گے, اور ان میں وہ بھی ہے جو کفر پر اڑ رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوا, اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا, یعنی جبرن تقریری طور پر, تو اختلاف نہ کرتے جھگڑتے نہ. ولکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ نے جو دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے, آزمائش کے لیے آزادی دی ہے, تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے, جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.